بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 kHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے، اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
حاضر خدمت ہیں، پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان، ایران پر دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کا برطانوی الزام مذہب کا خیز۔ برطانیہ خود مداخلت کے شرمناک ریکارڈ رکھتا ہے، اسماعیل وفائی۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان کا صہیونی حکومت کو انتباہ، صہیونی حکومت نے کوئی غلطی کی تو قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شام میں عوام اور تحریر شام دہشت گردوں کے درمیان مختلف علاقوں میں لڑائی، کم از کم 42 افراد ہلاک۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ایران پر دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کا الزام مذاق خیز ہے، جبکہ برطانیہ خود مداخلت کا شرمناک ریکارڈ رکھتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ برطانوی حکومت فلسطینی عوام کی نسل کشی اور ایران مخالف دہشت گردی کی حامی حکومت کے طور پر اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے مقصد سے بے بنیاد الزامات کو سہارا لے رہی ہے۔ ایران پر مداخلت کا الزام نہایت مذاق خیز ہے، جبکہ برطانیہ کی پوری تاریخ اس شرمناک عمل سے بھری پڑی ہے کہ قوموں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے، مختلف ممالک پر تسلط قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 19ویں صدی نہیں ہے، اور ایرانی قوم پر بے بنیاد الزامات لگانے والی کسی بھی حکومت کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے کمیشن برائے قومی سلامتی کے رکن خزریان نے کہا ہے کہ عالمی جوہری ادارے نے ایران کی کوئی مدد نہیں کی، لہذا ایران پر دباؤ کا کوئی حق بھی نہیں رکھتا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن علی خزریان نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی پر تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ایجنسی نے ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی میں کیا تکنیکی مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسی کے سربراہ کو سیاسی تنازعات کو ہوا دینے کی بجائے تکنیکی معاملات پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ وہ ایران کے ساتھ 60% افسودہ یورینیم کے 275 کلو گرام ذخیرے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ آرٹیکل 4 کے مطابق ایرانی قوم کو پرام جوہری توانائی سے این پی ٹی استفادہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رافائل گروسی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تہران کے تحقیقاتی ریئیکٹر کو ریڈیو میڈیسن کی تیاری کے لیے 93% افسودہ یورینیم کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے 60% افسودگی اور اس کا طبی اور غیر طبی شعبوں میں استعمال بالکل قانونی ہے۔ خزریان نے عالمی ادارے کے دوہرے معیارات پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گروسی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران علاقائی پروٹوکول پر عمل نہیں کر رہا، حالانکہ وہ بھول گئے ہیں کہ ایران نے اس پروٹوکول پر عمل درآمد رضاکارانہ طور پر کیا تھا، جو کہ صرف اس وقت لاگو ہوگا جب ایران پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ لہذا گروسی کو مغربی ممالک کو جوہری معاہدے اور اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گروسی ایران کے خفیہ جوہری مقامات کے حوالے سے سیونی حکومت کے بے بنیاد دعووں کا حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ ایران کی تمام جوہری سرگرمیاں ایجنسی کی نگرانی میں اور مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہیں۔ علی خزریان نے خبردار کیا کہ ایرانی پارلیمنٹ قومی مفادات کے خلاف کسی بھی اقدام کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرے گی اور ضرورت پڑنے پر نئے قوانین بنا کر اس کا جواب دے گی۔ انہوں نے جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے جوہری معاملات پر غیر ضروری خدشات ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ یہ معاملات برسوں پہلے حل ہو چکے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے ہر ممکنہ صورتحال کے لیے آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے انتباہ کیا ہے کہ سونی حکومت نے کوئی غلطی کی تو قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہوگا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کی عسکری شاخ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے سیونی حکومت کی جانب سے غزہ پر دوبارہ حملے کے بہانے تلاش کرنے پر سخت انتباہ دیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ جب تک اس مقدس سرزمین کو غاصبوں کے ناپاک وجود سے پاک نہیں کیا جاتا، امت مسلمہ دیگر اقوام میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم اس امت کے 2 ارب افراد کو یاد دلاتے ہیں کہ فلسطینی عوام تمہاری آنکھوں کے سامنے نسل کشی، بھوک اور جبری ہجرت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ استقامت عالمی برادری اور ثالثوں کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر کاربند ہے، لیکن قابض صہیونی حکومت کی جنگی ذہنیت نے صرف غزہ ہی نہیں بلکہ لبنان، شام اور پورے خطے کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں۔ ترجمان نے اسرائیلی حکام پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ امریکی حمایت حاصل کرنے اور فلسطینی عوام پر مزید مظالم ڈھانے کے لیے معاہدے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ جنگ کے حالات میں بھی مقاومت نے صہیونی قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا۔ دشمن کے لیے سب سے مختصر راستہ یہی ہے کہ وہ دھمکیوں کے بجائے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غاصب صہیونی حکومت خود اپنے قیدیوں کی ہلاکت کا سامان فراہم کر رہی ہے۔ ہم ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ غزہ کے خلاف کسی بھی جارحیت کے نتیجے میں صہیونی قیدیوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا ایک نہ ٹوٹنے والا اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے اس علاقے کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش سے نہ صرف امن قائم نہیں ہوگا بلکہ کشیدگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ چین، مصر اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے غزہ میں امن بحال کرنے کے لیے پیش کیے گئے منصوبے کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ فلسطینی عوام کا ہے اور یہ فلسطینی سرزمین کا ایک ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غزہ کی حیثیت میں کوئی بھی جبری تبدیلی صرف نئے انتشار کا سبب بنے گی۔ وانگ یی نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں کرے، انسانی امداد میں اضافہ کرے اور فلسطینیوں کے فلسطین پر حکومت کرنے کے اصول کو برقرار رکھے۔ انہوں نے کہا کہ چین مشرق وسطی کے عوام کے لیے انصاف، امن اور ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد جاری رکھے گا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی حمایت کرنے والے طلبہ کو امریکی ویزا ملنے میں اب مشکلات کا سامنا ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا نے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ اب مصنوعی ذہانت کو استعمال میں لا کر ایسے غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کرے گی جو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے حامی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے جس کے مطابق ایسے طلبہ اور دیگر لوگوں کو ملک بدر کیا جائے گا جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں میں حصہ لیا جو غزہ پہ ہونے والے اسرائیلی فوجی حملے کے دوران جاری رہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہزاروں ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے جائزے بھی شامل ہوں گے جو مبینہ طور پر غزہ کے حق میں اسرائیل کے خلاف ملوث ہوئے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ شام میں عوام اور تحریر الشام دہشت گردوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بشار اسد کی حکومت کے زوال کے بعد سے تحریر الشام کے دہشت گردوں نے شام میں عوامی حقوق کی پامالی کے خلاف بلند ہونے والی آوازوں کو قتل و غارت گری کے ذریعے خاموش کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ملک کے مغربی علاقوں میں عوام اور تحریر الشام کے دہشت گردوں کے درمیان شدید تصادم ہوا۔ جھڑپیں شام کے ساحلی علاقوں اور طرطوس اور لازکیہ میں ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ تحریر الشام کے متعدد دہشت گرد عوام کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کچھ اسیر بھی کر لیے گئے ہیں۔ حمص اور طرطوس صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جس کے تحت رات 10 بجے سے صبح 8 بجے تک لوگوں کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تحریر الشام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی رضاکار فورسز نے لازکیہ کے کچھ حصوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ادھر شام میں علوی نگران کونسل نے جولانی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد شامی عوام سے استقامت کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ شام میں علویوں کی نگران کونسل نے شامی عوام پر زور دیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں جولانی حکومت کی آمریت اور غنڈہ گردی کے خلاف بھرپور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ کونسل نے کہا کہ ادتور، طرطوس اور جبلہ میں جاری جھڑپوں کو فوری طور پر روکا جائے کیونکہ ان علاقوں میں عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کونسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم شامی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جبلہ کے دیہاتوں میں بسنے والے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پرامن احتجاجی تحریک شروع کریں اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل کے ایک پولیس افسر نے نماز جمعہ کے حوالے سے ایک متنازع بیان دیا جس سے حالات کشیدہ ہو گئے۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق سنبھل کوتوالی پولیس اسٹیشن میں آئندہ ہولی کے تہوار کے پیش نظر امن کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جو اتفاق سے ماہ مبارک رمضان میں جمعے کے دن ہی آ رہی ہے۔ ہندوستان کے اس پولیس افسر نے سال میں ایک بار ہولی آنے اور 52 بار نماز جمعہ ادا کیے جانے پر مبنی متنازع بیان دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کسی نے ہولی کے دن مذہبی ہم آہنگی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پولیس افسر کے اس بیان پر ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے ترجمان نے پولیس افسر کے متنازع بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افسران بی جے پی کی رہنماؤں سے جو کچھ سنتے ہیں اس کا اعادہ کر رہے ہیں۔ ایسے بیانات دینے والوں اور کھلم کھلا تعصب کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ واضح ہے ہندوستان میں بی جے پی کے دور حکومت میں مذہبی منافرت بڑھتی رہی ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ڈان نیوز کے مطابق 4 مارچ کو فتنہ الخوارج نے بنو کنٹونمنٹ پر حملے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کے بر وقت رد عمل سے ان کے ناپاک ارادے ناکام ہو گئے۔ اپنی ناکامی کے خوف میں حملہ آوروں نے 2 بارودی مواد سے لدی گاڑیاں کنٹونمنٹ کی دیوار سے ٹکرا دیں۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 4 خودکش بمباروں سمیت 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے خارجیوں سے امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج سے M24 اسنائپر رائفل، M16 اور M4 اسلحہ برآمد ہوا۔ یہ دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث رہے ہیں۔ اس سے قبل سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلی میں خوارج کے موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر 6 خوارج کو ہلاک کیا۔ ہلاک خوارج سے بھی امریکی اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے افغانستان سے بات چیت کرنا ناگزیر ہے۔ وفاق نہ خود افغانستان سے بات کر رہا ہے اور نہ ہمیں بات کرنے دے رہا ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ افغانستان سے بات چیت کے لیے طے شدہ نکات ٹی او آرز وفاق نے سرد خانے میں ڈال دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر اس آگ کو پورے ملک تک پھیلنے سے روکے اور دور بیٹھ کر تماشا دیکھنے کی بجائے دہشت گردی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی اپنائے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک قومی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے قومی یکجہتی ضروری ہے۔ وزارت خارجہ اور داخلہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اندرونی اور بیرونی سطح پر دہشت گردی روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ مشیر اطلاعات کے پی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسپیس ایکس کا اسٹار شپ راکٹ ٹیکساس سے روانہ ہونے کے چند منٹ بعد ہی خلا میں تباہ ہو گیا۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق اسپیس ایکس کے اسٹار شپ راکٹ کے جلتے ملبے کے مناظر فلوریڈا اور بہاماس کے اوپر آسمان میں دیکھے گئے۔ راکٹ کے جلتے ملبے کے مناظر کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ گئی ہیں۔ اسٹار شپ کی یہ 8ویں ٹیسٹ پرواز تھی جس کا مقصد زمین کے گرد چکر لگا کر بحر ہند میں لینڈنگ کرنا تھا، لیکن پرواز کے 9 منٹ بعد ہی وہ راکٹ تباہ ہو گیا۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن FAA نے اسپیس شپ کے ملبے کے خطرے کے باعث فلوریڈا کے کئی ہوائی اڈوں پر پروازیں عارضی طور پر روک دیں اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسپیس ایکس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ راکٹ کے متعدد انجن فیل ہونے سے خلائی جہاز کا کنٹرول ختم اور رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا ز سر سینہ اش جامی علم نشرہ لکا برخان ز سر سینہ اش جامی علم نشرہ لکا برخان ز میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا ز میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا
عزیز سامین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامین فرزند رسول حضرت امام محمد باقر السلام علم و شجاعت اور حلم و اخلاق میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دادا حضرت علی علیہ السلام کے وارث تھے۔ آپ کی شخصیت میں علم و حکمت، صبر و شکر، زہد و تقویٰ، سخاوت و شجاعت، حلم و مروت کی وہ تمام خوبیاں مجتمع تھیں جو آپ کے خاندان کا وصف اور اہل بیت رسول کا امتیاز سمجھی جاتی ہیں۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو قیام کربلا سے مرتب ہونے والے اثرات نے امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت و کردار پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ ایثار و قربانی اور باطل سے مصالحت یا مفاہمت نہ کرنے کا جو عملی درس امام حسین علیہ السلام نے پیش فرمایا، اس سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے لیے واضح نتائج اخذ کیے۔ پھر شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اہل بیت کی اسیری کے دکھ آپ علیہ السلام نے بھی سہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خاندان رسالت کی بلند مرتبہ خواتین نے کس جرأت سے اس امتحان کو قبول کیا۔ آپ کے والد نے اس موقع پر جو رویہ اختیار کیا، جو خطبے ارشاد فرمائے اور جس استقلال اور اطمینان کا مظاہرہ فرمایا، اس کا بھی آپ کی سیرت و کردار کی تشکیل میں گہرا اثر ہے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے تو آپ کی زندگی قیام حق اور استیصال باطل کی جد و جہد اور علوم کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف رہی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے نہ کبھی حکومت کی رغبت فرمائی، نہ حکومت کے خلاف یا موافقت میں چلنے والی تحریکوں میں بظاہر اپنے آپ کو ملوث کیا۔ البتہ حکومتیں ہمیشہ ان سے خائف رہتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں تاکہ ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو اور وہ جس طرح چاہیں اسلام کی منمانی تعبیر کر سکیں۔ اموی خلیفہ ہشام نے 7 ذوالحجہ سن 114 ہجری کو آپ کو زہر سے شہید کرا دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد علوم و فنون کی ترویج تھا۔ اہل بیت رسول کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ودیت فرمائی ہے، وہ کسی چیز اور کسی طاقت کے ذریعے مٹائی نہیں جا سکتی۔ چنانچہ حاکمان وقت آپ سے خائف رہتے تھے اور نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر ہشام نے آپ کو میں امام جعفر صادق علیہ السلام دربار میں طلب کیا۔ جب یہ دونوں دربار میں داخل ہوئے تو ہشام تخت شاہی پر بیٹھا جھوم رہا تھا، شاہی چوبدار اسلحہ باندھے، ہتھیار لگائے سب بستہ کھڑے تھے۔ وسط دربار میں تیر اندازی کے لیے نشان نصب تھا اور اہل دربار شرط باندھ کر تیر اندازی کر رہے تھے۔ ہشام نے امام محمد باقر اسلام سے کہا، اے محمد، آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ تیر نشانے پر لگائیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح امام کی تصدیق اور سبکی کا موقع ہاتھ آ سکے، کیونکہ ہشام کے خیال میں ایک ایسا شخص جو دن رات علم و حکمت کی ترویج میں مشغول ہو، تیر اندازی میں کیا دسترس رکھ سکتا ہے۔ غرض ہرچند کے امام محمد باقر اسلام نے مقابلہ تیر اندازی میں شرکت سے معذوری چاہی، لیکن ہشام کے اصرار پر بالآخر آپ نے کمان لی اور نشانہ لگایا۔ تیر رہا ہوا اور نشانے کے بیچ میں پیوست ہو گیا۔ پھر تو پیدر پہ ایک ہی نشان اور ایک ہی نقطے پر کئی تیر اس طرح سے لگائے کہ لوگ متحیر ہو گئے۔ ہر طرف سے تحسین کی آوازیں بلند ہوئی اور ہشام اپنے طرز عمل سے پشیمان ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام عالم با عمل تھے۔ آپ کی زندگی عارفوں کے لیے ہدایت اور سالکوں کے لیے نمونہ تھی۔ آپ اپنی زراعت پر خود کام کرتے تھے کہ محنت سے رزق کمانا اور خود کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا ہی اصل دین ہے۔ آپ کا قول ہے کہ شکم کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا اور خود کو زیور اخلاق سے آراستہ کرنا ہی افضل ترین عبادت ہے۔ امام علیہ السلام اکثر فرماتے تھے، ہمارے شیعہ تو بس وہ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، محض زبانی شیعہ اہل بیت کا دعوے دار ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی قربت صرف اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا ہماری محبت صرف اسی کو فائدہ پہنچائے گی جو خدا کی اطاعت کرتا ہو، اور جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کے لیے ہماری محبت کا دعویٰ قطعاً غیر مفید ہے۔ دیکھو دھوکے میں نہ رہ جانا۔ خدا سے حقیقی قربت کی بنیاد اس کی معرفت ہے، جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہی اس کی قربت میں اضافہ ہوگا۔ یہی معرفت اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ اس کے ہر حکم کی پابندی اسے دنیاوی اور اخروی فوائد سے بہرامند کرے گی۔ چنانچہ بامعرفت انسان اس کے تمام احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ جس نے خدا کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کیا۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ترقی نظر آتی ہے اس کی وجہ صرف عقل ہے۔ اسی کی بنیاد پر انسان دوسری مخلوقات سے افضل ہے، لیکن عقل مندی یہ نہیں ہے کہ صرف مادی ترقی پر اکتفا کیا جائے بلکہ روح پر بھی توجہ دی جائے، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے۔ یہ ایک عقلی اصول ہے کہ کسی چیز کا بنانے والا ہی اس کے استعمال کے طور طریقے کو درست طور پر بیان کر سکتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں انسان عاقل ہے تو وہ اپنے خالق کے احکامات کا پابند رہے گا۔ عقل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے تمام احکامات اور ثواب و عقاب کا محور بھی عقل ہے، یعنی جس قدر عقل زیادہ ہوگی اتنی ہی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی۔ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو اس سے باس پرس کی اور فرمایا ادھر آؤ، وہ آ گئی۔ پھر فرمایا واپس لوٹ جاؤ، وہ واپس لوٹ گئی۔ پھر فرمایا اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی ایسی مخلوق خلق نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہو، اور میں تجھے صرف اس شخص میں کامل کروں گا جس سے مجھے محبت ہوگی۔ یاد رکھ، میں تجھ کو ہی حکم دوں گا، تجھ کو ہی روکوں گا، تجھ ہی کو عذاب اور تجھ ہی کو ثواب عطا کروں گا۔ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ اگر زبان سے آگے نہ بڑھے تو منافقت، اور اگر جذبات کی ترجمانی بھی کرے تو یہ حب اہل بیت ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی عملی پیروی بھی ہو تو یہ حقیقی شیعہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے شیعہ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور اس کے مراتب بھی عظیم ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے، رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان۔
نورِ رمضان، 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 نورِ رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن، سب روح ایمان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، سب روح ایمان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان۔
عزیز سامعین، پروگرام نورِ رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا۔
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے نام اس کا ماہِ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہِ غفران مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان
کا
دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا
آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا آؤ خدا کے پیارے مہمان آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان آؤ آؤ ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا
سامعین رمضان المبارک کا مہینہ ایمان اور نیک اعمال کے پرتوں میں اخلاقی صفات کے ساتھ مزین ہونے کا مہینہ ہے. انسان طبیعت اور مابعدت طبیعت کا مرکب ہے. انسان کا مادی جسم اور بدن طبیعت اور اس کی الہی روح مابعدت طبیعت میں سے ہے. انسان جس چیز کی بدولت دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے وہ اس کی الہی روح ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اسی روح کے سبب ہر عظمت حاصل کر سکتا اور قرب الہی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. البتہ خود روح کو بھی بالیدگی اور کمال تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی تقویت کے لیے معنوی اور روحانی اقدامات انجام دینے پڑتے ہیں.
سامن رمضان المبارک کے آداب اور اس مہینے میں انجام پانے والے اعمال جسم سے زیادہ انسان کی روح کی ہی پرورش کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ روزے میں اگرچہ فرد اور معاشرے کے لیے بہت سے مادی فوائد ہوتے ہیں لیکن رمضان المبارک کا اصلی ہدف اور مقصد روح کو کمال سے ہمکنار کرنا ہی ہے. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ کم کھانا اور اعتدال کا خیال رکھنا کمال کا راستہ طے کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور اس کے برعکس ضرورت سے زیادہ کھانا کمال کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں دسترخوان بچھایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے مہمان اس دسترخوان پر بیٹھیں اور جو کچھ اس نے ان کے لیے تیار کیا ہے اس سے بہرہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان کا طعام قرآن کریم ہے. اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی ابتدائی راتوں میں کیوں نہیں قرار دی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے. مہینے کے شروع میں انسان کے اندر ضروری صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے اور جسمانی ریاضت کے ذریعے آپ کسی قدر جسمانیت اور مادیت سے دوری اختیار کر لیتے اور روحانیت و معنویت سے قریب تر ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے علوم و معارف اور اس کی نعمتوں کے حصول کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي
حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور.
سامعین, روزہ خود سازی اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. روزہ رکھنا ایک ایسا عمل ہے جو تکامل سے ہمکنار ہونے کے سلسلے میں انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ دین اسلام کی زندگی بخش تعلیمات کے پرتوں میں ترقی و کمال اور تزکیہ نفس نیز عظیم ترین اخلاقی اور انسانی اقدار کی جانب بڑھنے کا بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو معنوی اثرات رکھے ہیں ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں نیک فطرت انسانوں کا رجحان اخلاقی اقدار کی جانب ہوتا ہے اور معاشرہ تیزی کے ساتھ معنویات کی جانب بڑھتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مادی نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے.
لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال مولانا.
سامعین, روزہ اسلام کا ایک رکن ہے جو رمضان کے مہینے میں ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے, لیکن جو افراد روزہ نہ رکھ سکتے ہوں ان پر شرعی طور پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. اس سلسلے میں چند نکات پر توجہ دیا جانا ضروری ہے. مثلا, جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہو یا اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں. البتہ دوسری صورت میں اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد یعنی تقریباً 750 گرام گندم یا جو وغیرہ کسی مستحق کو دینا ہوگا. اسی طرح اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس نے روزے نہ رکھے ہوں تو اگر وہ رمضان کے بعد روزے رکھنے پر قادر ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے ان روزوں کی قضا بجا لانی چاہیے جو اس نے نہیں رکھے. اگر حاملہ عورت کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو اور روزہ رکھنا بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزے رکھنا واجب نہیں. اسے بھی ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام یعنی گندم یا جو وغیرہ کسی مستحق کو دینا ہوگا. اور اگر روزہ حاملہ عورت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے, اور احتیاط واجب کی بنا پر اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام مستحق شخص کو دینا ہوگا, اور دونوں صورتوں میں وہ قضا روزے رکھے گی. اس کے علاوہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ کم ہو, چاہے وہ بچے کی ماں ہو یا اس کی دائی, یا بغیر اجرت لیے دودھ پلاتی ہو, اگر روزہ رکھنا اس بچے کے لیے نقصان دہ ہو جسے وہ دودھ پلاتی ہے تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم یعنی گندم یا جو وغیرہ مستحق شخص کو دے گی، اور اگر روزہ رکھنا خود اس عورت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم مستحق کو دینا ہوگا، اور دونوں صورتوں میں قضا روزے رکھے گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت مل جائے جو اجرت لیے بغیر بچے کو دودھ پلا دے، یا وہ بچے کے باپ ماں یا اجرت دینے والے کسی اور شخص سے اجرت لے، تو احتیاط واجب کی بنا پر بچہ اسے دے دے اور خود روزہ رکھے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، ذو الجلال والاکرام واتوب۔
اگر کسی شخص کا بدن کمزور ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس میں پیاس زیادہ لگتی ہو اور وہ اس پیاس کو برداشت نہ کر سکتا ہو یا اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ البتہ دوسری صورت میں اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مت گندم یا جو وغیرہ مستحق کو دینا ہوگا۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ جس قدر ضروری ہو اس سے زیادہ پانی نہ پیے، اور اگر رمضان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ان روزوں کی قضا بجا لائے جو روزے اس نے نہیں رکھے۔ بوڑھے شخص اور بوڑھی عورت، مریض، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے علاوہ اس مسافر پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے جو کسی جگہ 10 دن تک رکنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پنا ہو ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
سامن، دعا ایک محتاج انسان کا اپنے غنی اور مشتاق پروردگار کی بارگاہ کا رخ کرنے کا نام ہے۔ جس شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہوں، اسے اس بات کی جانب متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کا مخاطب اس کا مالک اور خالق ہے۔ توجہ کے بغیر کچھ کہنا حقیقت میں اپنے مخاطب سے بے اعتنائی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل انسان کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے دعا کے وقت ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہونی چاہیے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر دعا توجہ کے ساتھ مانگی جائے تو وہ خوف اور امید دونوں کی حامل ہوگی۔ گناہ کا خوف کہ کہیں وہ دعا کی قبولیت سے مانے نہ ہو، اور دعا کے قبول ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے کرم کی امید رکھے۔
سامعین، ایک ایسی دعا جس میں بندگی کے آداب کا جلوہ نظر آتا ہے اور جس کے ذریعے رمضان المبارک کی راتوں میں حق تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، دعائے افتتاح ہے۔ اس دعا کے بعض اقتباسات سامعین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تیری ثنا کا آغاز تیری حمد کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اپنے بندوں پر احسان کرتا اور نیکی و بھلائی کی جانب ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بارِ الٰہی، مجھے یقین ہے کہ عفو و رحمت کے وقت تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ مواخذے اور عذاب کے وقت تو سب سے زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ خدایا، تو نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تجھ سے دعا کا طالب ہوں۔ تو اے سننے والے مہربان خدا، میری مدح و ثنا کو سن اور جواب دے۔ اے بخشنے والے، میری لغزشوں سے درگزر کر۔ اے میرے معبود، تو نے میری بہت سی مشکلات کو حل کر دیا، میرے بہت سے غم و اندو ختم کر دیے، میری بہت سی خطاؤں سے چشم پوشی کی، میرے بہت سے گناہوں کے سلسلے میں تیرے عفو و رحمت نے میرے اندر یہ لالچ پیدا کیا کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا میں مستحق نہیں ہوں، اور تجھ سے ایسی چیز طلب کروں جو تو اپنی رحمت اور مہربانی کی بدولت مجھے عطا کرے گا، اور تیری اسی رحمت اور مہربانی کے پیش نظر میں اطمینان سے تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ تجھ سے مانوس ہو کر کسی خوف کے بغیر میں تیرے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہوں۔ خدایا، اپنے نادان بندے پر رحم کر اور اپنے احسان کی بنا پر اسے معاف کر دے، تو بڑا بخشنے والا ہے۔
سامعین، اب سنتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے چھٹے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لم تخذلنی فی لتعرض معصیتی ولا تضربني بسياط نغمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأيادي منتهى رغبتي